السلام علیکم، یہ پارٹ 16 ہے کتاب کمانڈو 4۔ یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، آواز پرویز احمد خان، مصنف منیر احمد راشد۔ دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 16۔ ہم ڈھاکہ کے مضافات میں داخل ہو چکے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف کھڑے سرسبز بیڑ ہلکی ہوا میں جھوم رہے تھے۔ سورج مغرب میں جھک گیا تھا اور اندھیرا روشنی سے گلے مل رہا تھا۔ دن بھر دانہ دن کا تلاش کرنے والے پنچھی اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ جو واپس گھر پہنچ چکے تھے وہ اپنے گھونسلوں کے قریب پیڑے چہچہا رہے تھے۔ پورا ماحول پرسکون تھا۔ جیپ پوری رفتار سے اڑ دوڑ رہی تھی اور ڈرائیور مضبوطی سے اسٹیئرنگ سنبھالے چوکنے انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اگلے 30 منٹ، میرا اندازہ تھا کہ اگر ہم اسی اسپیڈ سے چلتے رہے تو اگلے 30 منٹ میں ایئرپورٹ تک پہنچ جائیں گے۔ مگر وہ کہتے ہیں انسان کی سوچ، ہر سوچ تو پوری نہیں ہوتی۔ ابھی ہم لوگ منظر سے دور ہی تھے کہ حادثہ پیش آ گیا۔ ہوائیوں کے ایک موڑ پر ڈرائیور نے جو ہی جیپ موڑی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہماری جیپ کلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک سے نیچے ڈران کی طرف گرتی چلی گئی۔ گرتے گرتے جیپ کے شور، اس کے درختوں سے ٹکرانے کی آوازوں کے علاوہ میں نے آواز اور بھی سنی تھی، فائرنگ کی آواز۔ تو ہم پر دشمن نے گھات لگا کر حملہ کیا ہے، میں نے سوچا۔ اگر مگر کلابازیاں کھاتی ہوئی جیپ سے نکل کر میرا جسم بہت زور سے فضا میں اچھلا اور میرا سر پوری قوت سے درخت کے مضبوط تنے سے ٹکرایا۔ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو گئیں اور میرے ذہن میں تاریکیاں بھرتی چلی گئیں۔ وہ شاید میں خیمے میں تھا، مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر ڈال دیا گیا تھا۔ اس پوزیشن میں کہ میرے ہاتھ رانوں کے درمیان سے نکال کر پیچھے کی جانب میرے پیروں سے بندھے ہوئے تھے، میں سیدھی کروٹ سے لیٹا ہوا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظر جس چیز پر پڑی وہ ایک موم بتی تھی جو ایک کونے میں رکھی جل رہی تھی۔ پہلے پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور میں اس حادثے کو کیوں پہنچا۔ پھر آہستہ آہستہ تمام واقعات ذہن میں تازہ ہونے لگے۔ حادثے کا دھیان آتے ہی میں نے محسوس کیا کہ میرے سر کے پچھلے حصے میں شدید درد ہو رہا ہے۔ درد کو برداشت کرتے ہوئے میں نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی اور اسی حالت میں لیٹے ہوئے سنگین لینے لگا۔ میں کئی منٹ تک گم سم لیٹا رہا مگر خیمے میں میری سانس کے علاوہ کسی شے کی آواز یا آہٹ مجھے سنائی نہ دی۔ تب میں نے آہستہ آہستہ آگے کھولی، پھر ذرا سا درد بنا کر احتیاط سے اپنے سامنے کا جائزہ لیا، پھر پوری آگے کھول کر حتی الامکان غور سے خیمے کا معائنہ کیا۔ میری نظر کے سامنے خیمے کی دیوار تھی جس کے کونے میں کپڑوں کا ایک بے ترتیب ڈھیر پڑا تھا۔ اس کے پاس ہی چند جوتے اور ڈنڈے وغیرہ رکھے تھے۔ دوسرے کونے میں ایک پرانی میلی اور ٹوٹی ہوئی میز پر موم بتی رکھی جل رہی تھی، جس کی لوہے سے نکلنے والی دھواں نیم پریشانی کے عالم میں اوپر اٹھ کر اندھیرے میں تحلیل ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سارے ماحول کا تیزی سے جائزہ لیا اور اطمینان ہونے کے بعد ہاتھ پاؤں کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ میرے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ صرف 3 منٹ بعد میں بالکل آزاد ہو چکا تھا اور فرش پر بیٹھا اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر رسیوں کی سخت بندش کے باعث بننے والے نشانات کو سہلا رہا تھا۔ خیمے کے اندر اندھیرا تھا اور باہر کے ماحول سے میں قطعی لا علم تھا۔ خیمے کی دیوار کی باریک جھری سے جھانک کر میں نے دیکھا، باہر ہلکا ہلکا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ بہت دور سے مجھے پرندوں کے چہچہانے کی آواز بھی سنائی دی۔ ہو سکتا ہے یہ آوازیں قریب سے آ رہی ہوں، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آوازیں بہت دور سے آ رہی تھیں۔ صبح صادق کا وقت تھا، پرسکون اور دلکش منظر میری نظروں کے سامنے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے خیمے کی صحت میں کئی اور خیمے بھی نصب ہیں اور کچھ فوجی جوان ادھر ادھر ٹہل کر پہرا دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے بھارتی فوج یا مکتی واہنی کے کسی کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ میں نے دوسری طرف کی دیوار سے جھانک کر دیکھا تو ادھر بھی مجھے یہی صورت نظر آئی، البتہ اتنا ضرور تھا کہ پیر ذرا اونگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں دیوار سے ہٹ کر واپس خیمے کے درمیان میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فرار ہونے کے لیے وقت بہت مختصر تھا، بہت بہتر تھا۔ میں نے باقی دو طرف کی دیواروں کو بھی آزمایا تو ایک جن مجھے خیمے سے متصل دوسرا خیمہ نظر آیا، جس میں ایک ہندوستانی فوجی ورزی میں سو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے ذہن نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور میرے اندر کا کمانڈو فون کسی ایکشن کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے باورچی خانے سے تلاش کے بعد ایک چھوٹی سی چھری لی اور وہ تیزی مگر آہستگی سے خیمے کی دیوار میں شگاف ڈال کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ سوئے فوجی کی گردن کو ایک مخصوص جھٹکا دے کر میں نے اس کی نیند کو ابدی بنایا اور تیزی سے اس کے کپڑے پہن کر خود پہن لیے اور اسے اپنے کپڑے پہنا کر میں خیمے میں دھکیل دیا۔ فوجی کی وردی کے ساتھ ایک ریوالور بھی میرے ہاتھ لگا۔ میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنے منصوبے پر عمل شروع کیا اور خیمے کا پردہ اٹھا کر بے دھڑک باہر نکل آیا۔ پہرے دار مجھ سے خاصے فاصلے پر تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا مگر اندھیرے میں مجھے پہچان نہ سکے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس وقت میں کہاں ہوں، مشرقی پاکستان میں یا بھارت کی سرحد کے اندر، اور مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس فوجی کیمپ کے اندرونی اصول و ضوابط کیا ہیں۔ میرے منصوبے کے مطابق اس وقت میں اچانک رفع حاجت کے لیے جا رہا تھا اور یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ اس کا کوئی باقاعدہ انتظام تھا یا یہ لوگ جنگل کی طرف جاتے تھے۔ میں تو بس اللہ پر بھروسہ کرتے ایک جانب کو چل دیا تھا۔ یہ خاصا کھانا جنگل تھا اور میرے اندازے کے مطابق سندربن کا کوئی حصہ अगर यही सुंदरबन था तो फिर कहीं करीब दरिया या नदी भी मौजूद थी और मैं अपने इस नदी की तरफ जा रहा था। हालांकि मैं पहरेदारों से कतरा कर गुजर जाना चाहता था मगर एक पहरेदार ने यूं ही फर्जी मनसूबी निभाते हुए पंजाबी में दूर ही से बुलंद आवाज में पूछा, किधर भाई? मैं सीधे हाथ को फिजा में बुलंद करते हुए अपनी छोटी उंगली दिखाकर मखसूस इशारा किया, इसके साथ इसकी हैरत भरी आवाज सुनाई दी, पर इधर कहां? उसके संदाज में समझ गया गलत समझ में आ गया हूँ मगर वापस जाना मुमकिन नहीं था। मैंने भी वहीं से बुलंद आवाज और पंजाबी लहजे में कहा, जरा ज्यादा ही इमरजेंसी है। मगर मेरे जवाब भी उसे उलझन से मुतमिन ना कर सका और मैंने देखा कि गैर इख्तियारी तौर पर वो अपनी बंदूक सीधी करके मेरी तरफ बढ़ने लगा है। मेरे पास भाग जाने या गिरफ्तार हो जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अंधाधुंध की जानब दौड़ लगा दी। मेरी अचानक कमर से वो थोड़ी देर के लिए तो हैरत होता खड़ा रहा, फिर उसने जबरदस्त फायरिंग करते हुए मेरे पीछे दौड़ लगा दी। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही जैसे पूरे कैंप में खलबली मच गई। फिर मैंने महसूस किया कि फौजियों की बहुत बड़ी तादाद फायरिंग करते हुए मेरे ताकू में आ रही है। मैं दरख्तों और झाड़ियों की आड़ लेते हुए बहुत तेजी से दौड़ रहा था। गोलियां मेरे इर्द गिर्द दरख्तों में पेवस्त हो रही थी और कुछ मेरे ऊपर और इधर उधर से गुजर रही थी। हैरत अंगेज तौर पर कोई गोली भी मेरे जिस्म को छू नहीं रही थी। मैंने इससे ताइद ऐसी जाना और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करते हुए अतमान से दौड़ने लगा। यहाँ की मचौरी तकरीबन 20-25 मिनट चलती रही। फिर अचानक जब मैं दरख्तों के झुंड से निकला तो मैंने दरिया का वसी और इस पाट अपने सामने देखा। मौजूदा जद्दोजहद में अल्लाह की तरफ से मेरी दूसरी मदद थी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फौरन दरिया में कूद गया। अभिनन आर्मी मुझे तमाम उम्र तलाश नहीं कर सकती क्योंकि इस घने जंगल में मौजूद गहरे दरिया के पानी में मैं घंटों उनकी नजरों से ओझल रहकर पानी के नीचे ही नीचे तैर कर उनसे कोसों दूर निकल सकता था। मैं सतह पर उभर कर एक बार अपने फेफड़ों को हवा से भरा, जंगल के शीशे पर अलविदा ही नजर डाली और पानी में गोता लगा दिया। मैं किसी वेर मछली की तरह तैरता हुआ एक सिमत में जा रहा था। बहुत अरसे बाद मुझे तैरने का मौका मिला था। इससे कबल में माशविस्की इस गुमनाम जजीरे के साहिल पर घंटों तैरते थे। हम एक दूसरे को पकड़ने और एक दूसरे से छपने की मशक करते और ये भूल जाते कि हम समुद्र के अंदर हैं। समुद्र हमारे लिए जमीन की तरह हो गया था और मैंने बारहा महसूस किया था कि पानी के अंदर रहते हुए मैं बहुत खुश और ज्यादा चुस्त रहता हूँ। आज कई साल बाद फिर वही सूरत हाल थी। मैंने दरिया में काफी गहराई में किसी मछली की तरह तैरता हुआ एक समुद्र में जा रहा था। इस रात मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि काश माशविस्की भी मेरे साथ होते, वो मुझे तलाश कर रहे होते या मेरा ताकुब कर रहे होते और मैं तेज रफ्तार से उन्हें जुल देने की कोशिश करता। इस वक्त हिंदुस्तानी फौजियों का ख्याल भी मेरे दिमाग से निकल गया था और यह अंदेशा भी कि इस घने जंगल में दोनों तरफ के किनारों पर दरख्तों से ढके हुए दरिया में मगरमच्छ भी हुआ करते हैं। मैं अपनी सोच में मगन तेजी से चला जा रहा था। मैंने अचानक महसूस किया जैसे मेरी पतलून का पांचा किसी चीज में अटक गया है। इसके साथ ही कोई नोकीली सी चीज मेरी टांग से टकराई और एक लम्हा के हजारों हिस्से में ख्याल मेरे जहन में दौड़ गया कि कोई मगरमच्छ मेरे ताकुब में है और मेरी टांग दबोचने की कोशिश कर रहा है। सुंदरबन के बारे में अपनी मालूमात की रोशनी में फौरन एक नतीजे पर पहुंचा और मैं पानी में गहराई के जानवर गोता लगाकर पूरी रफ्तार से तैरना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने ये भी महसूस कर लिया था कि देखो मगरमच्छ भी मुझे फौरन मेरे ताकुब में रवाना हो चुका था। ये ताकुब ज्यादा तवील साबित नहीं होना था और मुझे मालूम था थोड़ी ही देर बाद वो मगरमच्छों का ग्रोह मुझे पकड़ लेगा, मगर मैं अपनी पूरी तवानाइयां सरफ करते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। पानी चीज और मेरा जिसम गहराई की तरफ जा रहा था। तमाम हवास गदार हो चुके थे, मैं बिल्कुल चौकन्ना था। थोड़ा नीचे जाने के बाद मैंने रुख बदला और बिल्कुल सीधा तैरने लगा। मगरमच्छ से बचाव के अलावा अब मेरा ध्यान इंडियन फौजियों की तरफ भी था, इसलिए मैं फौरन पानी की सतह पर नमूदार नहीं हो सकता था। दुश्मन पानी के अंदर और बाहर मेरी घात में था और मैं बवक दोनों से मुकाबला करने की पोजिशन में नहीं था। इतनी देर तक ताकू के बाद इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि मगरमच्छ अकेला ही था। ये खुशहाल बात थी। मैंने जेर आब रहते हुए उस मुकाबले का फैसला किया। भारतीय फौजी से छीना वो पिस्तौल मेरे पास था। मैंने उसे इस्तेमाल करने का इरादा किया और पिस्तौल को हाथ में पकड़ लिया। मेरे तमाम हवास हिस्से लामला में मशगूल हो चुके थे। थोड़ी देर बाद पाँव के करीब मगरमच्छ की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने बहुत तेजी से उल्टी वगैरह बाजी खाई और अंदाजे से मगरमच्छ के सर पर वार किया। पानी में होने के बाद फायर तो ना हुआ, अलबत्त पिस्तौल की नार बहुत जोर से उसकी जिस्म से टकराई और मैंने महसूस किया उसके जिस्म में उतरती चली गई। शायद वार उसकी आंख पर हुआ था क्योंकि मेरे हमले के बाद वो बहुत तेजी से गहराई की तरफ भागा था जैसे पनाह की तलाश में हो। अगले कई मिनट तक वो मेरे करीब भी नहीं आया। मैंने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया और तैरता हुआ इस मुकाम से बहुत दूर निकल आया। मुझे यकीन था कि जख्मी दुश्मन दर्द का एहसास कम होते ही इंतकाम लेने की जरूर आएगा और जख्मी दरिंदा चाहे वह आबी हो या खाकी बहुत खतरनाक हो जाता है। मैंने पानी से बाहर निकलने का रिस्क लिया। वैसे भी सभी जदोजहद के बाद जेर आब रहना मुश्किल हो रहा था और मुझे ताज़ा हवा की शदीद जरूरत महसूस हो रही थी। मैं सदा को नमोदार हुआ, चेहरे और आंखों के सामने से पानी को साफ करने में चंद लम्हे लगे। मेरे जहन में हर वक्त किसी गोली के चलने का मंजर था। مگر گولی نہیں چلی. جب میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو دیکھا میں دریا کے کنارے کے قریب ہی ہوں اور دور دور تک پانی اور درختوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پانی کے اندر جنگ کی وجہ سے میں سمجھ کا احساس بھی کچھ ہوا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جنگل کے کس حصے سے پانی میں داخل ہوا تھا. بلاخر میں نے دائیں کنارے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. پانی سے باہر آنے کے بعد کچھ منٹ تو مجھے اپنے سانس درست کرنے میں لگے. اس دوران بھی میری نظریں تیزی سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی اور میرے کان معمولی سی آہٹ پر لگے رہتے تھے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ فوجی خیمے میں مجھے اپنی قوت سماعت کے متاثر ہونے کا شک ہوا تھا وہ غلط تھا. سر میں لگنے والی چوٹوں کی وجہ سے وقتی طور پر میری سماعت متاثر ہوئی تھی لیکن اب بالکل ٹھیک تھی. 10-15 منٹ کے آرام کے بعد میں اللہ کا نام لے کر اٹھا اور ایک طرف کو چل دیا. میرے سامنے کوئی واضح منزل نہیں تھی, بس کہیں نہ کہیں پہنچنا چاہتا تھا. میں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ مگر کنارے سے ذرا ہٹ کر چل رہا تھا. تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں مجھے قریبی انسانوں کی موجودگی کا احساس ہوا. میں سنگن لینے کے لیے میں اونچے اور گھنے پتوں والے درخت پر چڑھ گیا. یہاں سے دریا کا منظر بھی ذرا واضح ہو گیا تھا. تھوڑی دیر بعد میں نے دریا میں چپو چلنے کی آواز سنی. پھر ایک چھوٹی سی کشتی درختوں کی اور سے نمودار ہوئی. اسے 20-22 برس کے ایک بنگالی نوجوان کھیتا ہوا لا رہا تھا. جس میں صرف ایک عدد دھوتی پہنے وہ نوجوان بہت محتاط انداز سے آگے بڑھ رہا تھا. لگتا تھا کہ تربیت یافتہ گوریلا ہے. پہلا خیال میرے دل میں یہ پیدا ہوا کہ وہ مکتی باہنی کا کارکن ہے اور اس وقت کسی اہم مشن پر اس طرف آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں قریب ہی پاکستانی فوج یا بدر کا کیمپ موجود ہے. اس خیال سے مجھے گناہ مسرت اور اطمینان کا احساس ہوا. نوجوان ملا کسی حادثے سے دوچار ہوئے بغیر کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. وہ تھوڑی دیر کشتی میں بیٹھا رہا, پھر اس نے منہ سے کوئل کی آواز سے مشابہ آواز نکالی. چند لمحوں کے وقفے میں مسلسل آواز نکال رہا تھا. چند لمحوں بعد درختوں کی اور سے 15-20 مسلح نوجوان برآمد ہوئے. کشتی کے قریب پہنچ کر ان کے لباس اور اتوار سے انہیں پہچانا زیادہ مشکل نہیں تھا, اور پھر میں تو ان کا استاد بھی تھا. یہ البدر کے نوجوان تھے جو بہت محتاط نظر آ رہے تھے. ہمیں صورتحال کو سمجھ چکا تھا. یہاں قریب ہی یا دریا کے دوسرے کنارے پر مکتی بانی یا بھارتی فوج کا کیمپ تھا جسے تباہ کرنے کے لیے البدر کیڈٹس کارروائی کرنے والے تھے. میں نے دیکھا کہ نوجوان ملا اور مسلح گوریلوں کے درمیان چند لمحے بات چیت ہوئی. آواز میں نہیں سن سکتا تھا, البتہ اشاروں سے اندازہ کیا کہ دریا کے اس پار جانے والے ہیں. تو پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے 8-10 البدر مجاہد کشتی میں سوار ہوئے اور دوسرے کنارے کی طرف چل دیے. نوجوان ملا بڑی ہوشیاری چابک دستی اور تیزی سے کشتی چلا رہا تھا. کشتی کا سوار بھی بہت چکنا تھے مگر بظاہر عام مسافر نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے. جن لوگوں کو کشتی میں جگہ نہ ملی تھی وہ دوبارہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو چکے تھے. میں بھی درخت سے اترا اور 2 منٹ بعد البدر کے مجاہدین کے ساتھ بیٹھا موجودہ صورتحال پر بات چیت کر رہا تھا. پہلی نظر میں تو مجھے بھارتی فوجی سمجھے تھے کیونکہ اس وقت میرے جسم پر انڈین آرمی کی وردی تھی, مگر پھر وہ مجھے پہچان گئے. گفتگو دوران معلوم ہوا کہ جس کیمپ کو تباہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں وہی کیمپ ہے جہاں سے میں فرار ہوا تھا. میری گمشدگی کا علم نہیں تھا, البتہ میری اجانگامہ سے وہ لوگ خوش ہوئے. میں بحثیت ایک ٹرینر تقریباً تمام البدر کیڈٹس میں جانا اور پہچانا جاتا تھا اور وہ لوگ میری بہت عزت کرتے تھے. البدر کے اس گروپ کا لیڈر کا نام شاہ جمال تھا جسے عبداللہ نے براہ راست تربیت دی تھی. وہ مجھے اس تازہ آپریشن کے بارے میں تفصیل بتانے لگا. بھارتی فوجی کا یہ کیمپ سندربن میں موجود تھا اور بہت محفوظ بھی تھا. وہ لوگ یہاں سے اندرون شہر کامیاب کاروائیاں کرتے اور یہاں روبوش ہو کر حکومت اور پاکستانی فوج کے لیے ایک معمہ بن جاتے تھے. لیکن پاکستانی انٹیلیجنس نے اس کے ٹھکانے کا سراغ لگا لیا تھا. آج آرمی اور البدر مل کر اس کیمپ پر حملہ آور ہو رہے تھے. ابھی تک آرمی کے 30 جوان اور 25 البدر کیڈٹس دریا پار جا چکے تھے اور باقی ساتھ مجاہد کشتی کا انتظار کر رہے تھے. کشتی چونکہ ایک ہی تھی اس لیے تمام لوگوں کا بیک وقت دوسری طرف پہنچنا ممکن نہیں تھا. باتوں کے دوران ہماری نظریں دریا کی طرف بھی تھی جہاں ہمیں وہی نوجوان کشتی کو روانی سے کھیتا ہوا واپس آتا نظر آ رہا تھا. ابھی وہ دریا کے درمیان ہی پہنچا تھا کہ فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی اور ہم نے ایک ہولناک منظر دیکھا. نوجوان ملحہ جو چپوں کی مدد سے کشتی چلا رہا تھا ایک دم کشتی میں گر گیا. ہم سمجھ گئے کہ وہ شہید ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری نظر اس جانب بھی اٹھی جہاں بھارتی فوجی کھڑے کشتی پر فائرنگ کر رہے تھے. وہ تعداد میں 10 تھے. ہم چاہتے تو منٹوں میں انہیں خاک و خون میں لت پت کر دیتے اور البدر مجاہدین نے اپنے ہتھیار بھی سنبھال لیے, مگر میں نے انہیں اس وقت فائرنگ کرنے سے منع کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں آرمی کو یہ تاثر ملے کہ یہاں پاکستانی فوج موجود ہے. نوجوان ملحہ کے لباس اور حلیے سے ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا کہ فوجی ہے یا البدر کیڈٹ. بہرحال ہم سب دم سازے دریا کی طرف نظر جمائے بیٹھے رہے جہاں ابھی ہمارے ایک ساتھی فائرنگ کا شکار ہو کر گرا تھا. کشتی کے چپو بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے اور کشتی اپنی مرضی سے ہولے ہولے ایک جانب جا رہی تھی. اس اجنبی مقام اور گھنے جنگل گہرے دریا کو پار کرنے کا واحد ذریعہ یہ کشتی ہی تھی جسے ہم ہر صورت میں حاصل کرنا تھا. چند لمحوں کے غور و غوث کے بعد فیصلہ ہوا کہ اس کشتی کو حاصل کرنے کے لیے ایک البدر جوان دریا میں تیر کر جائے اور کشتی کو لے کر واپس ساحل پر آئے گا. ابھی اس فیصلے پر درآمد نہیں ہوا تھا کہ ہم نے محسوس کیا جیسے کشتی خود بخود ہماری طرف آ رہی ہے. बहुत हैरत हुई, गोलियां बराबर चल रही थी मगर हैरदंग तौर पर कोई गोली भी कश्ती को नहीं लग रही थी, सब इधर उधर पानी में गिर रही थी। फिर हमने देखा कि वही नौजवान मल्ला हाथों के चप्पू बनाए कश्ती को खेता हुआ ला रहा था और बुरा जवान हर हालत में कश्ती को इस किनारे तक लाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर हम लोगों के जज्बात भी मुश्तल हुए मगर हमने उन्हें काबू में रखा। मुसलसल फायरिंग में हमने एक बार फिर जवान को उछलते और गिरते देखा, बल्कि एक और अजीब और हैरतअंगेज मंजर ये भी नजर आया कि गोली लगने से उसका बायां हाथ कलाई पर से कटकर फिजा में उछला और कलाबाजियां खाता हुआ दरिया की गहराई में छुप गया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कुल मंजर यह था कि वो नौजवान एक हाथ से कश्ती चलाता हुआ किनारे की तरफ ला रहा था और अब इंडियन आर्मी की फायरिंग की हद से बाहर था। थोड़ी देर बाद ही वो हम तक पहुंचने में कामयाब हो गया। हम सब लोग उसकी बहादुरी और जमा मर्दी के कायल हो चुके थे और उसे खराज तहसीन पेश करना चाहते थे, लेकिन यह वक्त जुबानी जमा खर्च का नहीं था बल्कि अमल का था। उसे फौरन तभी इमदाद की जरूरत थी जो इस जंगल में नहीं मिल सकती थी। हम उसके लिए परेशान थे मगर वो ऑपरेशन के लिए परेशान था। कहने लगा, आप लोग मेरी फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ, आप ऑपरेशन के वक्त का ख्याल करें, अगर मेरी वजह से आप लेट हो गए तो खुदा न खासा ऑपरेशन प्लान को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। फिर अपने कटे हुए हाथ को देखते हुए कदम से उसने कहा, ये तो एक हाथ की बात है, अपने वतन और अल्लाह की राह में जिसम को एक एक हिस्सा कुर्बान कर दूँ तो कम है, बराए कलम आप जल्दी कीजिए, दूसरी तरफ साथी हमारे इंतजार कर रहे होंगे। इस बहादुर की आंखों देखे हाल के बाद उसका बुलंद हौसला गया और ये नज़ारा हमारे दिलों में हुर्रियत और वतनी के जज्बात में आग लगा गया। हम लोगों ने वक्ती इलाज के तौर पर खून बंद करने के लिए उसके बाजू पर कोहनी के करीब कसकर रस्सी के एक टुकड़ा बांध दिया। उससे फायदा हो गया, खून बंद हो गया मगर बाजू सूजना शुरू हो गया। इस नाजुक सूरत हाल में हम इससे ज्यादा इलाज कर भी नहीं सकते थे। कश्ती को दरख्तों की आड़ में रखते हुए हम लोग दरिया के पहलों के साथ दूर तक निकल आए। इस बार कश्ती चलाने की जिम्मेदारी मैं अदा कर रहा था, हालांकि तमाम अलबदर नौजवान बेहतरीन तैराक भी थे मगर अपने साहब के तजर्बे की वजह से मैंने उन्हें कश्ती में सफर करने की हिदायत की थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं देख चुका था कि इस इलाके में मगरमच्छ बहुत ज्यादा हैं। एक मुकाम पर जहाँ दरख्त बहुत घने थे और दरिया का पार भी नहीं कम था, हम अल्लाह का नाम लेकर दूसरे किनारे की तरफ चल दिए। तमाम मुजाहिद बहुत चुकन्ना अंदाज में हथियार संभाले किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, मगर किसी तसादुम के बगैर ही हम दूसरे किनारे पहुंचने में कामयाब हो गए। शाह जमाल इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकफ था और ऑपरेशन में फ्रंट लाइन पर उसको रहनमाई करना थी, मगर हमारे साथ था और मुतमिन था कि ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। उसके इत्मीनान की एक वजह अब्दुल्ला का कैप्टन शबीर के साथ होना, जो सुंदरबन के बारे में शाह जमाल की तरह तो नहीं एक अच्छी खासी मालूम रखता था। फिर शाह जमाल के मशवरे से ही मैंने रास्ता बदल कर इंडियन आर्मी के अकब से हमलावर होने का फैसला किया। जख्मी मल्लाह को एक मुजाहिद के साथ कैप्टन शबीर की तरफ रवाना करके मैं शाह जमाल और पांच अलबदर मुजाहिदीन के साथ एक तवील चक्कर काट कर दुश्मन की पुश्त पर जा पहुंचा। हमारे पास काफी एमुनेशन मौजूद था, एक बेहतरीन जगह को मोर्चा बनाते हुए हमने बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। दुश्मन पहले ही हमले से परेशान था, अब अकब से भी हमला हुआ तो बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गया। हमारा हमला भी इस तरह जा रहा था कि उसे जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं मिल रहा था। अभी सिर्फ 10 मिनट के बाद दुश्मन ने राय फरार इख्तियार करने में याफियत समझी। एक तरफ से पाकिस्तान आर्मी और अलबदर मुजाहिद अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए कैंप के अंदर दाखिल हुए और दूसरी तरफ से हम यहाँ भी मेरी भारतीय फौजी वर्दी ने मुझे मशकूक बना दिया था। जब एक दूसरे का आमना सामना हुआ तो कैप्टन शबीर बहुत खुश हुए और वो समझे कि शायद शाह जमाल ने मुझे गिरफ्तार किया है, मगर जब शाह जमाल ने मेरा तारुफ उनसे करवाया तो उन्होंने गर्म जोशी से मुझसे हाथ मिलाया। अब्दुल्ला भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे पूछने पर कैप्टन ने बताया कि वो फरार होते दुश्मन के ताकुब में गया है। इस कैंप से बेपनाह असला और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान माल गनीमत के तौर पर मिला। खेमे ट्रक और खाने पीने का बहुत सा सामान भी हाथ आया। एक खेमे से वो फौजी ड्राइवर भी मिल गया जो मुझे लेकर ढाका एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। वो मेरे साथ ही हादसे का शिकार हो गया था। उसकी हालत बहुत बुरी थी, जिसम पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद थे, जैसे उसे कुछ मालूम करने की कोशिश की गई हो। मुझे अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने इत्मीनान का सांस लेते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने बताया कि उसे सिर्फ मेरे बारे में मालूम हासिल करने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। एक फौजी मेजर को सिर्फ ये फिक्र थी कि किसी न किसी तरह ये मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ। हमारी गुफ्तगू के दौरान में अब्दुल्ला भी वहाँ आ गया और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुआ। उसे भी मेरी गुमशुदगी का इलम नहीं था, इसलिए वो भी दिलचस्पी से जख्मी ड्राइवर की गुफ्तगू सुनने लगा। वो कह रहा था उन्होंने मुझसे और कोई सवाल कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा कि तुम्हारा साथी कौन था। मुख्तलिफ अंदाज में वो इसी सवाल को बार बार दोहरा रहे थे। एक मेजर को ज़्यादा परेशान लग रहा था, पूछने लगा तुम्हारा साथी कौन है, फौज में उसका अहदा क्या है, ढाका क्यों जा रहे थे वगैरह। बेपनाह तशद्दुद के सामने मैं जुबान बंद ना रख सका, मुझे जो मालूम था मैंने उसको बता दिया। मगर साहब का नाम अली है, ढाका एयरपोर्ट पर जाना था जहाँ उन्हें किसी गैर मुल्की मुसाफिर से मिलना था। वो बहुत जल्दी में थे और शायद गुस्सा में भी, इससे ज़्यादा मुझे मालूम भी नहीं था, लेकिन इतनी सी मालूमात पर भी वो मेजर बहुत खुश था। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान और मुसरत आमीज़ मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसे बड़बड़ाते सुना, वो कह रहा था मेरी फिक्र में इस कदर दुबला होने वाला اس دن شدید ایکسیڈنٹ کے بعد اس محفوظ ترین کیمپ سے یوں آسانی سے بھاگ جانے والا کمر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. زخمی ڈرائیور کا یہ آخری جملہ سن کر وہاں موجود ہر شخص حیران ہوا, خاص طور پر میں اور عبداللہ. میں اس لیے کہ آندرے پوف ایک بھارتی میجر کے روپ میں کچھ دیر پہلے تک میری اس قدر قریب تھا, اور عبداللہ اس لیے کہ علی کے روپ میں اس کا محسن اور بھائی کمر اس کے سامنے موجود تھا. اس کی طرف دیکھے بغیر میں نے محسوس کیا کہ وہ ٹٹولتی ہوئی مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا, اور میں آندرے پوف کو بھول کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اپنے راز سے عبداللہ کو آگاہ کروں یا نہ کروں. حیرت کے پہلے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد کیپٹن شبیر نے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگے, کمر والا کیا چکر علی صاحب؟ اس دوران میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے اپنے راز کو راز ہی رکھنا ہے اور عبداللہ سمیت کسی شخص کو بھی اس میں شریک نہیں کرنا. کیپٹن شبیر کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور کمر کے بارے میں مختصر انہیں بتا دیا. میں نے محسوس کیا کہ عبداللہ تذبذب کی حالت میں میری طرف دیکھ رہا تھا, شاید یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بارے میں کس قدر صفائی سے جھوٹ بول رہا ہوں, یہ سوچ رہا تھا کہ میں واقعی کمر نہیں علی ہوں. بہرحال جو کچھ بھی تھا, میں اس کی طرف سے بے پرواہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں واقعی کمر نہیں علی ہوں. اس چیک پوسٹ پر دشمن کی بڑی گہری نظر تھی اور جون سے لے کر اب تک وہ کئی بار چھیڑ چھاڑ کر چکا تھا. ایک گھنٹہ بعد ہماری واپسی ہوئی, تب معلوم ہوا کہ میں پاکستانی سرحدی چوکی کمال پوسٹ پر موجود ہوں. اس چیک پوسٹ پر دشمن کی بڑی گہری نظر تھی اور جون سے لے کر اب تک وہ کئی بار چھیڑ چھاڑ کر چکا تھا, کبھی صرف مکتی بانی کے ذریعے اور کبھی باقاعدہ فوج کے ساتھ, مگر ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑی تھی. کمال پور چیک پوسٹ پر دشمن کی اس قدر توجہ کی وجہ یہ بھی تھی کہ صرف ایک پکی سڑک سے جو تنگائل سے ہوتی ہوئی سیدھی ڈھاکہ چلی جاتی تھی, جبکہ دوسری طرف حلوہ گھاٹ کا راستہ کچھ کچا اور کچھ پکا تھا. اس کے علاوہ اس میں اتنے بل آتے تھے کہ میمن سنگھ کے راستے سے ڈھاکہ تک کی مسافت خاصی طویل ہو جاتی تھی, اس لیے دشمن نے کمال پور والا راستہ کھولنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا. میں ایک ہفتے تک یہاں رہا, اس عرصے میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا, کیونکہ دشمن کی طرف سے ممکنہ حملے کے پیش نظر ہمارے جوانوں نے آگے بڑھ کر وہ چوکی ہی تباہ کر دی تھی جس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی تھی. ایک ہفتہ بعد تک جب دشمن کی طرف سے کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ خود جا کر ایک چکر سرحد پار کا لگاؤں. لہذا ایک رات میں نے مکمل تیاری کے بعد چیک پوسٹ کو خدا حافظ کہا اور دشمن کی سرحد میں جا گھسا. جنگل کے اندر بہت دور تک جانے کے باوجود مجھے دشمن کے آثار نظر نہیں آئے. یہ اکتوبر کے آخر کا ذکر ہے. میں بھارتی فوجی کے ایک میک اپ میں ایک راستہ بھٹ کے مسافر کی حیثیت سے جنگل میں گھوم پھر رہا تھا کہ شاید کوئی کمپ نظر آ جائے اور مجھے اس تک رسائی کا موقع مل جائے, مگر تقریباً تین دن تک میں اپنی کوشش میں ناکام رہا. تیسرے دن شام کے وقت جب سورج نے ابھی رخ سے سفر نہیں باندھا تھا اور وہ چوکنی نظروں سے دنیا کو اپنے کاموں میں مشغول دیکھ رہا تھا, میں ایک ایسی جگہ جا نکلا جہاں انسانوں کی موجودگی کے واضح آثار پائے جاتے تھے. وہاں کوئی انسان تو موجود نہیں تھا اور نہ ارد گرد کوئی ایسی علامت نظر آئی جس سے وہاں کسی انسانی رہائش کا پتہ چلتا. البتہ گمان غالب یہ تھا کہ قریب ہی کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہوگا. بہت دیر تک میدان کی طرف نگران رہنے کے بعد میں اللہ کا نام لیا اور درخت کے پیچھے سے نکل کر میدان میں داخل ہو گیا. جیسا کہ میرا خیال تھا, جو ہی میں میدان کے وسط میں پہنچا, مشرق کی جانب سے تین بھارتی فوجی تیزی سے درختوں کے جھنڈ سے نکلے اور مجھے بہن دب کر لیا. گن تو میرے پاس تھی ہی نہیں, البتہ شکاری چاقو اور دیگر چیزوں سے محروم کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا. میں خود کو بھارتی فوجی ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا, لیکن پے در پے شکستوں نے ان فوجیوں کی بہت محتاط اور شکی طبیعت بنا دیا تھا. انہوں نے میرے بیانات پر اعتبار نہیں کیا اور گن پوائنٹ پر مجھے درختوں کی اسی جھنڈ کی طرف لے گئے جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ برآمد ہوئے تھے. اس جھنڈ میں خیمہ تھا, ہو سکتا ہے کچھ خیمے ادھر ادھر بھی موجود ہوں, مگر مجھے یہ دیکھنے کی فرصت نہ ملی اور میرے پیچھے موجود سپاہی نے بندوق کی نار سے دھکیل کر مجھے خیمے کے اندر گرا دیا. گرتے گرتے میں نے سر سے نکالا تھا خیمے کے اندرونی ماحول کا جائزہ لیا, وہاں مجھے کچھ خاص سامان نہیں ملا. ایک طرف بستر لگے تھے اور دوسری طرف کونے میں تھوڑا بہت سامان ضرورت, جن میں سب سے نمایاں والے سیٹ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دشمن کی او پی تھی. مجھے تین فوجی یہاں سے معلومات اپنے کیمپ یا ہیڈ کوارٹر پہنچاتے تھے. میری تجربہ کار نگاہوں نے پہچان لیا کہ تینوں عام سپاہی نہیں, بلکہ ان کا تعلق یقیناً ایس ایس جی سے تھا. میں نے خود کو حالات کے دھارے کے حوالے کر دیا اور آئندہ پیش آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگا. خیمے کے اندر پہنچ کر بھی ان کی پوچھ گچھ جاری رہی, بلکہ اب تو معاملہ زبانی دھمکیوں سے بڑھ کر جسمانی دھکوں اور بعض ازاں زوردار ضربوں تک پہنچ گیا. میں ایک عام سپاہی کی طرح ہر ضرب پر بلبلاتا اور اپنے پرانے موقف کی تکرار کرتا رہا. ہر ایک فوجی نے تشدد کے سلسلہ منقطع کرنے کا حکم دیا اور کونے میں والے سیٹ اٹھا کر کہیں رابطہ قائم کرنے لگا. گفتگو مختصر ہی ہوئی, اس نے بس میرے بارے میں اطلاع دی تھی اور احکامات وصول کیے. دوسری طرف سے مجھے کیمپ پہنچانے کی ہدایت کی گئی. اس وقت صبح مغرب میں روپوش ہو چکا تھا اور اندھیرے نے دنیا کے عیبوں کو چھپانے کی خاطر اپنی سیاہ چادر اس کے اوپر تان دی تھی. خیمے کے اندر پیٹرول میں سلیم روشن ہو چکا تھا اور فوجی اپنے کھانے پینے میں مصروف ہو گئے تھے. صبح مجھے کیمپ پہنچایا جانا تھا. میں اس وقت ایک قیدی کے حصے سے وہاں بندھا پڑا تھا اور میری حفاظت کے لیے تین مسلح فوجی موجود تھے. میں نے سوچا ہی نہیں, یقیناً میری فکر ہونی چاہیے تھی, مگر مجھے تو جانا ہی کیمپ تھا, مجھے بھلے ان کی کیوں فکر ہوتی. اس لیے تھوڑی دیر میں جاگ کرا کے لمبی تان کے سو گیا. وہ یقیناً ایک ٹھوکر تھی جس نے مجھے نیند کی وجہ سے واپس جنگل کے خیمے میں کھینچ لیا تھا. ایک فوجی میرے سرانے کھڑا مجھے ٹھوکروں سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا. شاید اس کے دل میں بہت سی ٹھوکریں خرچ کرنے کی تمنا تھی, مگر جب میں پہلی ہی ضرب پر جاگ گیا تو اسے تھوڑی سی مایوسی اور جھنجھلاہٹ ہوئی. اس لیے اس کی اگلی ٹھوکر جو میرے بائیں کندھے پر پڑی بہت زوردار تھی. اس چوٹ اور نیند سے اس بھولے پن سے جگائے جانے پر مجھے بہت غصہ آیا, مگر مصلحت کا تقاضا تھا کہ غصہ ضبط کر لیا جائے. ایک فوجی سے فوجی نے میرے پیروں کی رسی کھولی اور مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا. وہ شاید کیمپ جانے کی تیاری کر چکے تھے. ناشتے میں دو ٹھوکروں سے ہی میرا پیٹ بھر چکا تھا, اس لیے بھی میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. میرے ساتھ جانے کے لیے ایک فوجی تیار تھا, جبکہ باقی دو کو وہیں خیمے میں ٹھہرنا تھا. میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے. یہ لوگ بعد کی ان کی بندشوں میں نے رات میں ہی ڈھیلی کر لی تھی. انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے خیمے سے باہر نکال کر ایک طرف دھکیل دیا. میں لٹکھڑا تھا اور آگے بڑھا. فوجی گن کی نال میری کمر سے لگائے چل رہا تھا. راستہ ہموار نہیں تھا, اس لیے چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی. میں نے اپنے نگران فوجی کو مشورہ دیا کہ میری آنکھوں پر پٹی کھول دے تاکہ سفر آسانی سے اور تیزی سے ہو سکے. حالانکہ میں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں بھاگوں گا نہیں, مگر جواب میں اس نے غلیظ گالی بکی اور بندوق کا بٹ میری کمر پر رسید کر دیا. اونچے نیچے راستے کی وجہ سے میں کئی بار گرا اور ہر بار مجھے ٹھوکروں اور بندوق کے بٹوں کی بارش میں کھڑا ہونا پڑا. مجھے شدید غصہ آ رہا تھا. خبیث آدمی کو جب میں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں بھاگوں گا تو اسے میرا اعتبار کر لینا چاہیے تھا. چلتے چلتے میں نے ہاتھوں کی بندشیں مزید ڈھیلی کر لی اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا. ایک جگہ چند قدم چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ جگہ کافی ہموار ہے. فوجی بدستور میری کمر سے بندوق کی نال لگائے چل رہا تھا. میں نے ذہن میں اس کا قد کا اندازہ لگایا, اس کا اور اپنا درمیانی فاصلہ ناپا اور بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک ریورس کی اس کے منہ پر ماری. میرا اندازہ 100% درست تھا. چوٹ اس کے جبڑے پر پڑی تھی اور ایک بے ساختہ چیخ اس کے منہ سے نکل کر جنگل کی فضاؤں میں تحلیل ہو گئی تھی. میں نے اس کی جننے کی آواز سنی تھی. پھر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میرے ہاتھ اور آنکھیں قید سے آزاد تھیں. پہلا منظر جب ابھی دھندلا ہی تھا, میں نے یہ دیکھا کہ فوجی زمین سے اٹھ کر اپنی گن اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. اسے اتنی مہلت دینا حماقت ہی تھی, لہٰذا میں نے اسے ایک جمپ لگائی اور رین اس کے سر پر پہنچ کر ایک ٹھوکر اس کے ہاتھ پر ماری. وہ گن کو تقریباً اپنے قابو میں کر ہی چکا تھا. میری ضرب کی وجہ سے بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور وہ خود بھی کراتا ہوا زمین بوس ہو گیا. میں نے تیزی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا. اس وقت ہم درختوں سے گرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں تھے جس کے ایک طرف پانی کے ایک تالاب سے نظر آ رہا تھا. یہاں دریا وغیرہ کے آثار تو نہیں تھے, یقیناً تالاب میں موجود پانی بارش کا مرہون ملت تھا. اس وقت مجھے ایک عجیب احساس یہ بھی ہوا تھا کہ یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے, مگر کسی نفس کا دور دور تک وجود نہیں تھا. فوجی زمین سے اٹھ چکا تھا اور ایک ماہر لڑاکا کے انداز میں میرے سامنے کھڑا تھا. میں نے اسے نظروں میں تولا. یقیناً وہ عام فوجی نہیں تھا بلکہ ایک گوریلا تھا. مجھے اس کے صاحب کا رویہ اچھی طرح یاد تھا, اس لیے میں نے بھی اس کا بدلہ چکانے کا فیصلہ کر لیا. خود کو حشاش وشاش رکھتے ہوئے میں نے اسے پریشان کرنے کے انداز میں کہا, یار میں جو تم سے کہہ رہا تھا کہ آنکھیں کھول کر چلتے ہیں, جلدی سفر کٹے گا, مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. چلو اپنی بندوق اٹھا لو, میں بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں. اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا, اس کی آنکھوں میں شک کے سائے سے لہرائے. مگر جب میں نے دوسری مردوں سے بندوق اٹھانے کا مشورہ دیا, اس نے غیر ارادی طور بندوق کی طرف دیکھا. حالانکہ اس کی نظر بہت تیزی سے واپس میری طرف پلٹی تھی, مگر اس اثناء میں میری زبردست ٹھوکر اس کے بائیں گھٹنے کے جوڑ پر پڑ چکی تھی. اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور لٹکھڑا کر زمین پر گرا. پھر کسی اسپرنگ طرح اچھلا اور میرے مد مقابل آن کھڑا ہوا. وہ حملے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھا. میں نے دل ہی دل میں اس کی پھرتی کی داد دی, مگر بظاہر اسے چڑھانے کے انداز میں کہا, ہاتھ پاؤں بدھے انسان پر تو بہت ٹھوکرے مارتے ہو اور اب یوں زمین پر گڑے کھڑے ہو جیسے پتھر کے بت. آؤ نظر آ گئے, آؤ شاباش, میں نے چیلنج کیا. اس نے گھراتے ہوئے پینترا بدلا اور ایک دم مجھ پر حملہ آور ہوا. میں بھی غافل نہیں تھا, فوراً اس کا داؤ بچاتے ہوئے میں نے لیفٹ ہک اس کے جبڑے پر جڑا اور ایک بار پھر زمین چاٹ رہا تھا. میں نے کہا, بس نکل کے ساری اکڑف ہوں. بہت ترم ہاں بنتے تھے خیمے میں. میری بات ختم ہونے سے پہلے وہ زمین سوچ رہا اور سیدھا مجھ پر آن پڑا تھا. اس چیز کا تو پھرتی کی توقع نہیں تھی, اس لیے میں مار کھا گیا اور لڑ کھڑا کر پیچھے ہٹنے کے بعد زمین پر گر پڑا. فوجی میرے سینے پر سوار ہو کر گھونسوں کی بارش کر رہا تھا. میں نے تیزی سے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور سر کے اوپر سے دوسری طرف اچھال دیا. ہم دونوں ہی بہت سی پھرتی سے زمین سے اٹھے تھے. اب میں ذرا محتاط ہو کر اس کا مقابلہ کر رہا تھا, کیونکہ لڑائی کے دوران میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ ترنے والا نہیں ہے. ہم لڑتے لڑتے درختوں کے جھنڈ کے قریب آ چکے تھے. میں لڑائی کو تول دینا نہیں چاہتا تھا مگر میرا مقابلہ مجھے کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا. پھر اچانک اس کی گردن میرے قابو میں آ گئی, قریب تک میں اس کی قید حیات سے آزادی ادا کر دوں کہ ایک کرخت آواز میری سماعت سے ٹکرائی, ہینڈ اپ, اور اس کے ساتھ ہی بندوق کی نال میرے کمر سے آ لگی. میں اس لمحے کوئی بھی رس لینے کو تیار نہیں تھا, لہٰذا آواز کے بعض رس ختم ہونے سے پہلے ہی میں تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اپنے سامنے والے فوجی کو پیچھے اچھال دیا. پارٹ 16 اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کتاب کے مزید واقعات کے لیے سنیے پارٹ 17.